أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلوات پڑھیں. حضرات مومنین، اس دوسرے اشرے کا عنوان صفات متقین رکھا گیا ہے، اور یہ عنوان مستعار ہے. امیر المومنین نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے جو نہج البلاغہ کا نہایت ہی معتبر اور نہایت ہی مشہور معروف خطبہ ہے. خطبات امیر المومنین میں مشہور ترین خطبہ ہے بنام صفات متقین، جو خود حضرت نے بیان فرمایا ہے. اس خطبے کے تعلق سے خود سید رضی نے جو خطبے کو نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ آپ کے ایک صحابی تھے، علم رجال میں ان کا نام بہت کم آیا ہے، زیادہ معروف نہیں ہے، حمام کے نام سے معروف ہیں. نام کچھ اور ان کا لکھا گیا ہے رجال کی کتابوں میں، مگر بہت کم ان کا نام دوسری روایات میں آیا ہے. لیکن سید رضی کہتے ہیں کہ یہ جو معروف ترین خطبہ صفات متقین کے نام سے درج ہے، یہ آپ کے ایک صحابی کی فرمائش پر آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جو نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. وہ اس اعتبار سے کہ یہ جناب حمام جو ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ متقین کے صفات کو ایسے بیان کریں جیسے وہ میری نظروں میں دکھائی دیں، یعنی جو مجھے دکھائی پڑے، اس طرح سے مجسم کر کے دکھائیے کہ میں اسے دیکھ سکوں. صفات سنے جاتے ہیں، دیکھے نہیں جاتے. فرمائش یہ ہو رہی ہے کہ اس طرح سے بیان کریں کہ وہ صفات کو میں دیکھ سکوں، مجسم کر کے دکھائیے. تو امیر المومنین نے یہاں پر تعمل کیا، یعنی بیان کرنے سے تھوڑا سا گریز کیا. تو سید رضی کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے تثاقل، یعنی تعمل کیا، تھوڑی یعنی فوری جواب نہیں دیا. یہاں ایک اخلاقی نقطہ یہاں پر یہ ہے بچوں کے لیے اور ہم لوگوں کے لیے، کہ جب کوئی سوال کرے تو جواب میں فوری عجلت نہیں کرنی چاہیے، اور فوری جواب نہیں دینا چاہیے، تھوڑا سا تامل کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ اس وجہ سے بھی کہ کہنے والا سوچ سمجھ کر کہے یا نہیں، تھوڑا اس کو بھی موقع ملے کہ وہ ترتیب دے جملوں کو، اور سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے وقت لے، اور اس کے اندر بھی آمادگی پیدا کرے سننے والے کے اندر بھی، کہ خود سننے والے کے اندر ظرف ایجاد کرے تاکہ یہ علم اس کے ظرف ذہن میں جگہ بنا سکے. تو یہ حضرت نے جو ہے تامل کیا، کیونکہ حضرت کی ایک حدیث یہ ہے کہ لسان العاقل ورا قلب وقلب الاحمق ورا لسان، کہ عاقل کی زبان جو ہے وہ قلب کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق کا قلب جو ہے وہ زبان کے پیچھے ہوتا ہے. تو لہٰذا حضرت نے تعامل فرمایا، اور یہ چاہتے تھے کہ تم پتہ نہیں اس کو برداشت بھی کرو گے یا نہیں، یعنی جب ان صفات کو تم سنو گے تو تمہارے اندر اس کو برداشت کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت بھی ہے یا نہیں. کیونکہ ہر کوئی علم کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، ہر قلب پر اس کے اثرات جو ہیں نا وہ الگ الگ مرتب ہوتے ہیں. کوئی انسان سنتا ہے تو ہنستا ہے، کوئی انسان سنتا ہے تو روتا ہے، کچھ لوگ اس کو سنجیدگی سے سنتے ہیں. ہر یعنی ہر قلب پر اس کے اثرات الگ الگ مرتب ہوتے ہیں، بات ایک ہوتی ہے لیکن اس کا اثر ہر قلب پر الگ الگ مرتب ہوتا ہے. آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو گیا کہ یہ صفات سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے اور ان کے وہ قابو میں نہیں رہے، اور جو ہے ایک روایت کے بموجب جو ہے ان کا سنتے سنتے دم نکل جاتا ہے اور وہ جو ہے چیخ مارتے ہیں، آہ کہتے ہیں کرتے ہیں. تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ ممکن ہے، یعنی ہر ایک پر اس کا اثر الگ الگ مرتب ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ بیان کرنے والے کے بیان کی تاثیر اور سننے والے کی تاب، اس کی بے چینی اور اس کی خواہش، اور وہ کس نظر سے سن رہا ہے، یہ سب چیزوں کا دخل ہوتا ہے. کیونکہ یہ عام علم نہیں ہے، صرف جو ہے نا سننے والا علم نہیں ہے، یہ تاثیر گزار کیفیت ہے، اثر انداز ہے. یہ چیزیں جو ہے نا اثر انداز ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف غیر مسلمان صرف قرآن مجید کو سن کر ایمان لے آئے، تاثیر قرآن. اور وہ قلب جس قلب پر اثر ہو، دیکھیے ہر قلب اثر پذیر نہیں ہوتا، ہر ایک میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے اثر قبول کرنے کی، وہ جاذبیت نہیں ہوتی، قبول کرنے والا ظرف نہیں ہوتا. امیر المومنین ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کل وعاء یضیق بما جعل فیہ الا وعاء العلم فانہ یتسع بہ. ہر چیز اپنے مظروف کے آتے ہی پر ہو جاتی ہے، ہر مظروف ظرف کے آنے سے پر ہو جاتا ہے. یہ گلاس ایک مظروف ہے، اس کے اندر جب پانی ڈالا جاتا ہے تو یہ پر ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر پانی اس میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ ہر برتن پر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے، سوائے برتن علم کے کہ جتنا اس میں علم ڈالا جاتا جائے گا اتنا ہی وہ ظرف پھیلتا چلا جائے گا، اتنا ہی اس ظرف میں پھیلنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو چیزیں دیتا ہے عزیزان گرامی، ایک علم دیتا ہے، ایک برتن علم دیتا ہے، ظرف علم بھی اللہ عطا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے دعا کرنی پڑتی ہے کہ پروردگار مجھے علم عطا فرما، ایسا علم جو ہضم ہو سکے۔ تو پہلے ظرف ہونا چاہیے، اس ظرف کے مطابق علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وہ ظرف نہیں ہے تو علم چھلک جائے گا، یہ بات، یہ ایک الگ ہی موضوع ہے، اپنی جگہ پر ایک مستقل عنوان ہے، یہ اس کو پھر کبھی عرض کیا جائے گا، کیونکہ یہ موقع اس بیان کا نہیں ہے، صرف بات آ گئی ہے تو میں عرض کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء نے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے ظرف علم کو کشادہ فرما، میرے سینے کو کشادہ فرما۔ اس لیے کہ جہاں علم آنے والا ہے وہ ظرف کو کشادہ ہونا چاہیے نا۔ اگر ظرف نہیں ہے آپ کے پاس، برتن نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پانی چاہیے، تو کہاں اس کے لیے ظرف کہاں ہے، برتن کہاں ہے؟ کیا برتن نہیں ہے تو پھر کہاں پانی ڈالیں گے، برتن کہاں ہے؟ قرآن مجید، مکمل قرآن دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا علم نشرح لک صدرک، اے نبی ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا، یعنی اللہ نے پیغمبر اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ علم دینے سے پہلے ان کے سینے کو کشادہ فرمایا، اس کے بعد پورے قرآن کا علم دے دیا، اور پورا قرآن سما سکا، اتنا بڑا ظرف کہ جس میں پورا قرآن آ گیا۔ ایک آیت کی ہم حامل نہیں بن سکتے، پورے قرآن کے مصطفیٰ حامل بن گئے۔ وہ قلب کتنا قوی تھا جس پر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی قرآن کا وزن اتنا ہے۔ ان تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے، دو گراں چیزیں یعنی وزنی چیزیں، اتنی وزنی ہیں کہ اگر اس وزن کو پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اب اتنا قوی قلب چاہیے کہ جو پہاڑ سے زیادہ قوی ہو، اور وہی کیفیت محبت اہل بیت کی ہے۔ لو احبنی جبل لتحافت، امیر المومنین کہتے ہیں اگر پہاڑ ہماری محبت کا بوجھ اٹھانا چاہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ لو احبنی جبل، اگر میری محبت پہاڑ مجھ سے محبت کرنے لگے، لو احبنی جبل لتحافت، پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ قلب مومن ہے جو محبت علی کو برداشت کر، ورنہ اسی لیے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا ظرف جو ہے چھلک جاتا ہے، وہ محبت علی کو برداشت نہیں کر پاتے، غم حسین کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کے لیے ظرف چاہیے، بے قابو ہو جاتے ہیں لوگ۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ملنگ ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس محبت کو برداشت کرنا عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگ عام لیڈروں کی محبت میں اتنے حواس کھو دیتے ہیں کہ پاگل ہو جاتے ہیں ان کی محبت میں، دن رات ان کا نام، دن رات ان کا نام، صبح شام انہی کا نام، پاگل ہو جاتے ہیں. تو اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ نہ پاگل ہو اور نہ ہی کم ظرفی کا جو ہے وہ نہ تقصیر ہو نہ غلو ہو. کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے تعلق سے دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے, حلق فی رجلان, میرے تعلق سے دو لوگ ہلاک ہو جائیں. یہ مجالس میں کبھی سنیے, یہ موقع جو ہے نا ابھی شاید نہ ہو, بات نکلتی جا رہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرماتے ہیں میرے تعلق سے دو لوگ ہلاک ہوں گے, حلق فی رجلان, محب غال و مبغض غال, ایک محبت میں حد سے بڑھ جانے والا, ایک بغض میں حد سے پیچھے رہ جانے والا, دونوں ہلاک ہو جائیں گے. محبت میں غلو کرنے والا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. کیونکہ محبت کو برداشت کرنا ہر نفس کے بس کی بات نہیں ہے, ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہر انسان, کوئی بھی جاہل انسان کھڑا ہو کے کہے میں محبت کرتا ہوں, نہیں کر سکتا. کوئی انسان کہے کہ میں حامل قرآن بن جاؤں گا, میں قرآن پر عمل کروں گا, نہیں کر سکتا. اس کے لیے علم چاہیے, عمل کے لیے علم چاہیے. اگر آپ چاہ رہے ہیں اعمال انجام دیں, متقی بنے, اس کے لیے علم چاہیے. اور ایسا علم نہیں, وہ علم جو اللہ عطا کرے وہ علم چاہیے. دیکھیے دونوں کا جو ہے نا رابطہ ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تم تقوی اختیار کرو, اللہ تمہیں علم عطا کرے گا. یہ علم اللہ عطا کرے. دیکھیے اللہ کے علم عطا کرنے والے علم میں اور ہمارے خود کی کوششوں کے علم میں بڑا فرق ہے. وہ میں بات تمام کر دوں, یہاں پہ یہ بات کو ہی تمام کر دوں. وہ یہ ہے کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ظرف بغیر پیدا کیے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا علم چھلک جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ علم عطا کرتا ہے تو ظرف کے ساتھ علم عطا کرتا ہے. جب وہ علم عطا کرتا ہے تو پھر وہ علم حاصل کرنے والا بہکتا نہیں ہے. اس نے, آپ دیکھیے جس کسی کو بھی اللہ نے علم دیا, ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کسی بھی محبوب کو, کسی بھی نبی کو علم سے محروم نہیں کیا, ہے نا. کسی بھی نبی کو دولت سے محروم کیا, اقتدار سے محروم کیا, جاہ و حشم سے محروم کیا, خاندان سے محروم کیا, باپ جیسی دولت, ماں جیسی نعمت سے محروم کیا, لیکن کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے علم سے نہ نوازا ہو 124,000 انبیاء میں. دوسری بات, جس کسی کو بھی علم عطا کیا, ایسا نہیں ہوا کہ وہ علم لے کے مغرور ہو جائے. جو آسیبائے علم ہیں, یعنی علم کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں ہم لوگوں کے اندر, اگر علم آ جائے ہمارے اندر تو کیا ہوتا ہے, ہم جیسے لوگوں کے اندر اگر علم آ جائے تو اور خطرناک ہے. کیونکہ ہمارے پاس ظرف نہیں ہوتا ہے علم کو متحمل, اسی لیے ہمارا ظرف چھلک جاتا ہے, مغرور ہو جاتے ہیں. علم آتا ہے تو غرور آ جاتا ہے, علم آ جاتا ہے تو تکبر آ جاتا ہے, علم آ جاتا ہے تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے, اکڑنے لگتے ہیں, ادعا کرنے لگتے ہیں, دوسروں کو چھوٹا دکھانے لگتے ہیں, اپنی تالی کرنے لگتے ہیں, اپنی بڑائی بیان کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم چھلک رہا ہے, ظرف جو ہے وہ متحمل نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جس درخت کے اوپر پھل ہوتے ہیں وہ جھک جاتا ہے اور جس کے اوپر پھل نہیں ہوتے وہ اکڑنے لگتا ہے. تو اب یہ جو ہے کیونکہ ظرف نہیں ہے اس وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہے. تو اللہ جب کسی کو علم دیتا ہے تو وہاں مشکل نہیں پیدا ہوتی. آپ دیکھیے سب سے زیادہ علم اللہ نے کس کو دیا, آپ کہیے, آپ بتائیے سب سے زیادہ علم کس کو دیا اللہ نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا؟ سب سے زیادہ علم دنیا میں اگر کسی کو دیا ہے تو وہ ہمارے نبی کو دیا ہے. اور سب سے زیادہ منکسر مزاج اگر روئے زمین پر کوئی شخصیت گزری ہے تو وہ مصطفیٰ کی ہے. اتنے بڑے عرش والے ہو کر کہ جن کو جو ہے جوتیوں کے ساتھ معراج پہ بلایا گیا ہو کہ عرش پر بھی نبی نے اتارا نہیں, ان کے نالین کا مرتبہ دیکھیے کہ عرش پر بھی نبی نے اتارا نہیں, اس جیسے نبی کو جو اپنے جسم کے ساتھ معراج کی بلندیوں پہ گیا, وہ نبی کو جو اپنے نفس کے ساتھ جو اپنے جسم کے ساتھ معراج کی بلندیوں کو چھوا, وہ زمین پر بیٹھتا ہے تو غلاموں کی بیٹھک بیٹھتا ہے, ایسا بیٹھتا ہے جیسے غلام بیٹھا کرتے تھے. تو آنے والا پوچھتا تھا ایوکم محمد, تم میں محمد کون ہے؟ تو اتنا علم, تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جب علم دیتا ہے تو ظرف کے ساتھ دیتا ہے. لہذا کسی کو بھی اللہ نے علم دیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دھوکہ نہیں ہوا ہے کہ بھائی ان کو کیوں میں علم دے دیا جو برداشت ہی نہ کر سکا, تو پھر ایسے کو علم دے کے فائدہ کیا جو علم لے کے مغرور ہو جائے, جو علم لے کے جو ہے اپنے آپ کو برداشت نہ کر سکے, غرور میں مبتلا ہو جائے, تکبر میں مبتلا ہو جائے اس علم. کیونکہ اس سے پہلے میں اپنی پرانی تقاریر میں اور خاص طور پر علی گڑھ میں جب میں تقریر کرتا ہوں تو وہاں اس بات کو ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹیاں ہیں سب سے زیادہ نقصان ان یونیورسٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے دنیا کو. دیکھیں ایک جاہل انسان سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا پڑھے لکھے لوگوں سے نقصان ہوتا ہے. اذا فسد العالم فسد العالم, پڑھے لکھے لوگ جب دشمن انسانیت بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں ایشیا والے اتنے جاہل ہیں, ان سے کیا نقصان ہو رہا ہے دنیا کو؟ آپ بتائیے ایشیا میں کتنے, بہار میں کتنے, بنگال میں کتنے جاہل لوگ ہیں, بنگلہ دیش میں کتنے جاہل لوگ ہیں, ان سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو یورپ کے پڑھے لکھے لوگوں سے ہو رہا ہے جو بم بنانا جانتے ہیں, جو زہر بنانا جانتے ہیں, جو بارود بنانا جانتے ہیں. وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور علم کے ذریعے سے وہ ایک انسان کو نہیں ہزاروں انسانوں کو ختم کرتے ہیں, ان لوگوں سے زیادہ نقصان ہے. ایک جاہل بس اتنا ہی قتل کر سکتا ہے جتنا ایک بھیڑیا کر سکتا ہے. جاہل جو ہے وہ ایک جانور کی طرح ہوتا ہے, لیکن اگر پڑھا لکھا انسان جاہل بن جائے تو اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب سب سے زیادہ نقصان دیکھیے, اسی لیے ہم کہتے ہیں صرف علم مت حاصل کرو, اس لیے کہ علم جو ہے وہ ایک ایسے ہتھیار کے مانند ہے جو مست ہاتھی کے حوالے کر دیا جائے. علم ایک ایسی تلوار ہے, ایک ایسی تلوار ہے, ایک ایسا ہتھیار ہے جو ایک مست انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے. پڑھے لکھے جاہل آپ نے سنا ہے, یہ محاورہ سنا ہے نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جاہل, کچھ لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے جاہل, ہے نا. ہم لوگ جاہل ہیں, ہمارے سے کیا نقصان ہے؟ لیکن یہ جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. پڑھے لکھے اگر جاہل بن جائیں تو کیا ہوگا؟ ان پڑھ جاہل ہو تو کوئی نقصان نہیں, پڑھے لکھے لوگ اگر جاہل ہو جائیں ये पढ़े लिखे जाहिल क्यों होते हैं? सवाल वही बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं, पढ़े लिखे जाहिल इसलिए होते हैं कि उनके पास इल्म होता है, ज़र्फ़ इल्म नहीं होता, है ना? उनके पास इल्म होता है, ज़र्फ़ इल्म नहीं होता है। वो इल्म उनका खुद की जबरदस्ती की कोशिशों से वो भर लेते हैं। वो इल्म अल्लाह की तरफ से उनको नहीं मिलता है। जैसे हिदायत अल्लाह की तरफ से आनी है, वैसे ही इल्म भी अल्लाह की तरफ से आना है। इत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह, तुम तक्वा इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें इल्म देगा। वो जो तक्वा हासिल होता है ना, तो ज़र्फ हासिल होता है, तो अल्लाह तुम्हें इल्म देता है। उस ज़र्फ को देखकर ज़र्फ बराबर देता है, इसलिए मुश्किल नहीं होती है। वरना आदम के इल्म भी उन्हें नुकसान न पहुंचा सका। आदम से ज़्यादा अल्लाह ने खातम को इल्म दिया, लेकिन ना आदम का इल्म नुकसान पहुंचा सका, ना नूह का इल्म नुकसान पहुंचा सका इंसानियत को, बल्कि फ़ायदा हुआ जबकि इल्म बढ़ता गया, लेकिन नुकसान नहीं हुआ इंसानियत, फ़ायदा ही होता गया। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि मुत्तकीन के सिफात को बयान किया जाए कि मुत्तकीन कैसे होते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन के कलाम से हम ज़्यादातर इस्तेफादा जो करेंगे, अगर वक्त मिल सके तो अमीरुल मोमिनीन के कलाम से इस्तेफादा करने की नीयत है कि इन शबों में अमीरुल मोमिनीन की ज़बान से हम सुने। देखिए, हम अपने ख्याल से कोई बात कहें, उसका असर कुछ और होता है। अमीरुल मोमिनीन की ज़बान से जो जुमले निकले, उसकी तासीर कुछ और होती है ना। तो हम कोशिश करेंगे अमीरुल मोमिनीन के ज़बान से जो है वो सुनने की कोशिश करें। तो ये जो है मुत्तकीन के सिफात के लिए सबसे पहला मरहला वो ये है कि ख़ुद हज़रत ने पहले इसकी तारीफ़ की कि ये तक़वा क्या होता है। पहले इसको समझना ज़रूरी है, ताकि जब तक तक़वा ना समझ में आए, मुत्तकी नहीं समझ में आएगा, और जब मुत्तकी नहीं समझ में आएगा तो मुत्तकी की पहचान भी मुश्किल है। तो हमको पहले तक़वे को के माने को समझना होगा कि तक़वा किसे कहते हैं और ये ज़रूरी क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है, ये तक़वे की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है आखिर, है ना। तो पहली बात ये मैं आपको तेज़ी से बड़ी जल्दी से मैं आपको बयान, क्योंकि हमको शायद 10 दिन भी कम पड़े, इसलिए मैं बहुत तेज़ी से जाना आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, आपके अजहान पर एतमाद करते हुए, आपके जहन पर एतमाद करते हुए कि आप लोग चूंकि मुसलसल पहली रमज़ान से समात फरमा रहे हैं, तो आपके जहन अब आमादा हो चुके हैं, अब परवाज़ के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि ज़मीन हमवार हो चुकी है, आपका प्लेन तैयार है उड़ने के लिए, आप बेचैन हैं। तो अब आप कि परवाज़ अगर आप शुरू करें, तो पहला को तेज़ी से मैं आगे बढ़ाऊँ। पहली बात ये कि तक़वा कहते हैं एक ऐसे ब्रेक को जो हिफाजत करे, हिफाजत करने वाले एक ब्रेक का नाम है। आसान लफ्ज़ों में अगर आप जिस तरीके से गाड़ी को ब्रेक होता है, जैसे इंजन का ब्रेक होता है, जैसे साइकिल का ब्रेक होता है ना, वैसे ही जो है इंसान के का जो नफ्स है, ख्वाहिशात का जो बेलगाम घोड़ा है, उसके लगाम का नाम तक़वा है। तक़वा हिफाजत नफ्स का नाम है, तक़वा तहफ्फुज़ नफ्स का नाम है। नफ्स को बुराइयों से, गंदगियों से, नजासतों से, बुरी खसलतों से, नापाकियों से, पलीदियों से, बुराइयों से बचाने का नाम है तक़वा। तक़वा विकाया से क़े यानी बचो, बच क़े। तहफ्फुज़ करना अपने आप का, नफ्स की हिफाजत, बुराइयों से अपने नफ्स को बचाना। ये तक़वे की ज़रूरत जो है वो इंसान ही को है, जानवर को तक़वे की ज़रूरत नहीं है, किसी और मखलूक को तक़वे की ज़रूरत नहीं है। تقوی کی ضرورت جو ہے وہ صرف اور صرف انسان کو ہے, اور انسان کو نہایت ضرورت ہے. اس کے بغیر انسان کا کام چلنے والا نہیں ہے. سب سے بڑی ضرورت جو انسانوں کے لیے ہے, جس پر ہر چیز کا دار و مدار ہے, ہر نیکی کا دار و مدار ہے, اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے, کوئی اخلاق کا درس اس کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتا. کوئی گفتگو اس کے بغیر شروع ہی نہیں ہوتی. انسانیت کا کاروان, انسانیت کا آغاز, یعنی انسان کو انسان رہنے کے لیے, انسان کو انسان رہنے کے لیے, انسان کو انسان بنانے کے لیے, انسان کی انسانیت کو بچانے کے لیے, انسان کی انسانیت کے تحفظ کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے تقویٰ. اسی لیے آپ دیکھیں گے پورے نہج البلاغہ میں ابتدا سے لے کے, نہ صرف صفات متقین کے ایک خطبے میں بلکہ ابتدا سے لے کے آخر تک امیر المومنین نے جا بجا تقویٰ کا ذکر کیا ہے. اپنی تمام وصیتوں میں تقوی کا تذکرہ کیا ہے. اپنے فرزند کے نام میں چاہتا تھا کہ چونکہ مجھے فون پہ کہا گیا کہ فوری آپ موضوع دیجئے, تو ایک دم میرے منہ سے یہ موضوع نکل گیا, ورنہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک امام حسن کے نام جو ہے ایک مفصل خط ہے امیر المومنین کا, جو وصیت نامہ ہے امیر المومنین کا, شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا شاید گزشتہ ماہ رمضان میں, یا انشاءاللہ کبھی سنیں, تو وہ جو ہے خود امیر المومنین کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. دو تحریریں نہج البلاغہ میں ایسی ہیں جو خود حضرت کے قلم کی لکھی ہوئی ہیں. ان میں ایک خط مالک اشتر کے نام لکھا ہوا ہے جس کو آپ سیاسی خط کہتے ہیں, ایک امام حسن کے نام لکھا جانے والا اخلاقی خط ہے. یہ اخلاقی خط امام حسن کے نام مفصل ہیں, یہ وصیت نامہ ہے امیر المومنین کا امام حسن کے نام. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ شروع سے کہتے ہیں یا بنیا اتق اللہ, اے میرے فرزند تقویٰ اختیار کرو. سب سے پہلی نصیحت امیر المومنین کی یہی ہے, اوسی کما بتقوی اللہ, اوسی کا بتقوی اللہ, کبھی مفرد, کبھی تثنیہ, کبھی جمع, تمام صیغوں میں امیر المومنین نے جا بجا تقوی کا ذکر کیا ہے. جمعے کے ہر خطبے میں آپ کو تاکید کی گئی ہے کہ تقوی کا ذکر کریں, لیکن اس سب کے باوجود کہ زندگی بھر ہم تقوی کے بارے میں سنتے چلے آئے, پھر بھی ضرورت ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ تقوی کے اوپر توجہ دیں, کیونکہ ہم جتنا تقوی پہ توجہ دیں گے اتنے ہی تقوی کے معنی ہمارے سامنے روشن ہوں گے, اور جتنا تقوی کا معنی روشن ہوگا ہمارا ایمان اتنا قوی ہوگا, کیونکہ پورا فوکس جو ہے اسلام کا وہ تقوی کے اوپر ہے. اصل میں آپ کو ہو سک اگر آپ کہیں تو میں آیتیں بھی آپ کے سامنے اشارے بطور اشارہ پیش کر سکتا ہوں کہ پورا دار و مدار جو اسلام نے رکھا ہے وہ مکمل تقوی کے اوپر رکھا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اگر کسی کو کے لیے راستے کھولتے ہیں تو کس کے لیے راستے کھولتے ہیں؟ تو جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اسی کے لیے ہم راستے کھولتے ہیں, ورنہ ہم راستے بند کر دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو تقویٰ اختیار کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں, چاہے وہ ہدایت کے راستے ہوں, چاہے وہ رزق کے راستے ہوں, چاہے وہ معیشت کے راستے ہوں, چاہے وہ علم کے راستے ہوں, چاہے حکمت کے راستے ہوں, سارے راستے ہم کھول دیتے ہیں. عقل کا راستہ, شعور کا راستہ, حکمت کا راستہ, علم کا راستہ, ہدایت کا راستہ, تمام راستے, رزق کا راستہ, معیشت کا راستہ, دنیا کے راستے, آخرت کے راستے کھول دیتے ہیں جو بھی تقویٰ اختیار کرے. مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان. لوگ کہتے ہیں کہ ایک مولانا ایک بات کرتے ہیں, ایک مولانا ایک بات کرتے ہیں, ایک مقرر ایک بات کرتا ہے, ایک مقرر ایک بات کرتا ہے, کس کی بات مانیں؟ جو چینل دیکھ کھولتے ہیں وہ اپنی اپنی بات کرنے لگتا ہے, جو مولانا آتے ہیں اپنی اپنی بات کرنے لگتے ہیں, ہر ممبر پر ایک بات ہو رہی ہے. بھئی صحیح راستہ کیسے معلوم ہو کہ یہ راستہ صحیح ہے یہ راستہ غلط ہے؟ ورنہ ہر مقرر کی بات صحیح لگتی ہے, جو تقریر کرتا ہے اس کی بات صحیح لگنے اس کی تقریر میں. ورنہ آپ دیکھیے ہر تقریر میں نعرے لگتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ خلاف میں بھی بولے تو نعرے لگتے ہیں, موافقت میں بھی بولے تو نعرے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بولتا ہے وہ صحیح لگتا ہے ہم کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کون سا راستہ صحیح ہے, کون سا غلط ہے؟ مسلمانوں کا ہر مسلک کا عالم اپنی اپنی بات منواتا ہے, تو کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ قرآن مجید سے پوچھیے. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, ان تتقوا, اگر تم تقویٰ اختیار کر لو گے تو ہم تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا کریں گے, ایک نور پیدا کریں گے, وہ نور تمہیں ہدایت دے گا, وہ تمہارے اندر فرقان کی صلاحیت پیدا کرے گا. غور فرمایا آپ نے, جب تک آپ تقویٰ نہیں اختیار کریں گے اس وقت تک آپ کو فرقان کی صلاحیت نہیں آئے گی, یعنی حق و باطل کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی. یہ صلاحیت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. یجعل لکم فرقانا, تمہیں فرقان عطا کرے گا. فرقان کب عطا کرے گا؟ تو ان تتقوا اللہ کی قید ہے. اگر تم تقویٰ, اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ مصلی پہ جائیں, عبادت کریں, اللہ سے دعا مانگیں, اپنے دل کو پاک کریں, گناہوں سے بچیں, گناہوں سے بچیں, دل کو آئینے کو صاف کریں, دل کے آئینے کو جلا بخشیں, تاکہ اللہ آپ کو حق اور باطل کے اندر تمیز پیدا کرنے کا وہ آئینہ عطا کرے جس میں حق اور باطل صاف صاف دکھائی دے. حق اور باطل صاف دکھائی دے, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا نہیں یہ بات حق ہے, یہ بات باطل ہے, یہ بات صحیح معلوم ہو رہی. یہ کیسے پتا ہوتا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ تقوی کے ذریعے سے. جن کے پاس تقوی نہیں ہوتا ہے ان کو ہر بات صحیح لگتی ہے, وہ ہر ایک کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ تقوی ہی نہیں ہے. تقوی نہیں ہے کیا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بریک ہی نہیں ہے. تو گاڑی کے پاس بریک نہیں ہے تو گاڑی کدھر بھاگے گی؟ گاڑی کو بریک نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کہیں سے بھی ٹکرائے گی, صحیح چلے گی نہیں, اس میں اس پہ اعتدال نہیں ہوگا. جتنا تیز انجن ہے نا اس کی چوگنی طاقت کا بریک چاہیے. غور فرمائیں آپ, یعنی اگر آپ بچے ہیں تو تھوڑا تقویٰ بھی سے بھی کام چل سکتا ہے, لیکن اگر آپ جوان ہو جائیں بالغ ہو جائیں تو آپ کو تقویٰ کی بے انتہا ضرورت ہوگی, کیونکہ آپ کا جو نفس کا انجن ہے نا, وہ تمایلات جو خواہشات ہیں نا, وہ خواہشات اب بے قابو ہو رہے ہیں. اب اس بے قابو گھوڑے کو لگام دینے کی ضرورت ہے, یہ گھوڑا بھاگ رہا ہے. اسی لیے جوانوں کو لگام دینا بہت مشکل ہوتا ہے, جوانی میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں, ہے نا, جوانی میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں, جوانی دیوانی ہوتی ہے, جوانی کو محفوظ رکھنا مشکل ہوتا ہے, جوانی میں خطائیں زیادہ ہوتی ہیں, لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں, جوانی میں گناہ زیادہ ہوتا ہے, جوانی میں خواہشیں زیادہ ہوتی ہیں, جوانی میں تمنائیں زیادہ ہوتی ہیں, جوانی میں آرزوئیں زیادہ ہوتی ہیں, جوانی میں خواہشات زیادہ ہو. تو اب ان خواہشات پر پہرا بٹھانے کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو خواہشات ہیں نا, اس خواہشات کو لگام کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو نفس کا بے قابو گھوڑا ہے, इसको लगाम कसने की ज़रूरत है या नहीं है। ये जो इंजन है, तेज भागने वाला जो इंजन है, इसको ब्रेक की ज़रूरत है या नहीं है, है या नहीं है, पहले सवाल ये पैदा होता है। अगर आप कहें है, तो इसका मतलब ये है कि नफ्स के ब्रेक का नाम तक़वा है। कोई चीज़ इंसान के नफ्स को काबू में नहीं रख सकती, ना माशरा, ना समाज, ना माँ बाप, कोई बच्चे को कोई भी जो है संभाल नहीं सकते। बच्चा जब जवान हो जाता है तो माँ बाप के भी काबू में नहीं रहता, समाज के भी काबू में नहीं, समाज का भी डर खौफ ख़त्म हो जाता है। जब वो अकेले में हो तो अब तो ना समाज है, ना माशरा है, ना माँ बाप है, कोई नहीं, अकेला है वो। उस वक्त उसे कौन बचाएगा, उसका नफ्स को कौन काबू में रखेगा? जैसे रोज़े में कौन किसको मालूम कि दरवाज़ा बंद करके कौन पानी पी ले, कौन क्या कर ले, कौन देख रहा है? इस वक्त नफ्स को काबू में रखने वाला कौन है? माँ बाप के कहने पे सुनता है जवान, बुजुर्गों के कहने पे सुनता है जवान? नहीं, किसी के भी कहने पे नहीं सुनता सिवाय खौफ खुदा के। तक़वा खौफ खुदा से पैदा होता है। अल्लामा तबतबाई साहब एक जुमला कहते हैं कि एक तो मासियत का खौफ, यानी अल्लाह इकाब देने वाला है गुनाहों पर, सज़ा देने वाला है, ये जो डर है ना क़यामत का, ये इंसान को बचा सकता है। या इताअत पर अजर का जो शौक़ है ना, वो इंसान में अंदर तक़वा पैदा कर सकता है। या अल्लाह की मोहब्बत, न मैं खौफ़े जहन्नम में इबादत करता हूँ, न जन्नत की लालच में इबादत करता हूँ, बल्कि तुझे लायक व सजावार इबादत समझता हूँ, इसलिए इबादत करता हूँ, यानी मोहब्बत खुदा में। तो ये मोहब्बत खुदा क्या करता है? तक़वा ईजाद करता है, यानी एक ऐसी तक़वा, यानी एक ऐसा जौहर ईजाद करता है, एक ऐसी सलाहियत ईजाद करता है, ये मोहब्बत खुदा से, मोहब्बत खुदा से, या जहन्नम के खौफ से, या जन्नत के, जन्नत की मोहब्बत में, जन्नत हासिल करने की ख्वाहिश में, जन्नत इस लायक है कि इसके लिए इबादत की जाए, जहन्नम का खौफ ऐसा है कि जिसके लिए इबादत की जाए, और वो गलत नहीं है। यानी जहन्नम के खौफ से की जाने वाली इबादत सही है, जन्नत की ख्वाहिश में की जाने वाली इबादत भी सही है, लेकिन इन दोनों इबादतों से बुलंद मर्तबा उस इबादत का है कि जो मोहब्बत खुदा में की जाए। तो ये तीनों चीज़ों से तक़वा पैदा होता है। हम लोग जो इबादत करते हैं वो खौफ में ही करते हैं, यानी अगर ये करेंगे नहीं करेंगे तो गुनाह होगा, गुनाह होगा यानी जहन्नम में जलेंगे, लिहाजा जहन्नम के खौफ से हम लोग इबादत करते हैं। यानी हमारे अंदर एक जौहर पैदा होता है, एक ब्रेक हमारे अंदर पैदा होता है जो हमारे ख्वाहिशात पर लगाम कसता है। ये मैं बात को तमाम करूँ, ये बात इसलिए ज़रूरी है कि इंसान को इंसान रहने के लिए, जैसा कि मैं अभी आपसे अर्ज़ किया था कि ये जो अनबिया अलैहिस्सलाम को भेजा है अल्लाह ने, ये जो किताबें भेजी हैं, ये जो हिदायत का सामान किया है, ये जानवरों के लिए तो नहीं किया। जानवरों के लिए कोई नबी आया? जानवरों पे कोई किताब नाजिल हुई? नहीं हुई ना। कोई रसूल आया उनके लिए? कोई नबी आया? कोई हिदायत का सामान आया? नहीं आया। क्यों? इसलिए कि जानवर को तक़वे की ज़रूरत नहीं है, तक़वे की ज़रूरत नहीं है, ऐसी सलाहियत की उनको ज़रूरत नहीं है जो उनको रोके, उनके नफ्स को रोकने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत, इसलिए कि उनके नफ्स की एक लिमिट अल्लाह ने एक हद मुकर्रर कर दी है कि तुम यहाँ तक ही दौड़ सकते हो, तुम इतना ही खा सकते हो, तुम इतना ही शिकार कर सकते हो। जब उसका पेट भर जाता है जानवर का, तो फिर वो शिकार नहीं करता, जितना उसको ज़रूरत होती है उतना खाता है, उससे ज़्यादा नहीं खाता। ये है उसकी लिमिट, क्योंकि उस अंदर से सिस्टम में अल्लाह ने उसके अंदर एक सिस्टम फिट कर दिया है, लिहाजा उनको तक़वे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है उनको, क्योंकि उनके पास अंदर से खुद ही खिलकत के अंदर ब्रेक है। ملائکہ کے پاس چونکہ شہوت نہیں ہے لہٰذا ان کے پاس نفس ہی نہیں ہے کہ اس کو لگام دینے کی ضرورت پڑے، تو ان کو بھی تقوی کی ضرورت نہیں ہے. تو نہ تقوی کی ضرورت ملائکہ کو ہے کیونکہ نفس نہیں ہے، حیوان کے پاس نفس ہے، خواہشات ہے، لیکن خواہشات کو لگام کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ خواہشات ان کے لمٹ میں ہیں، حد میں ہیں، اور وہ حد اللہ نے اندر سے ان کے سسٹم میں وہ چیز فٹ کر دیا ہے، ان کا جو ہے نا اسکرول جو ہے وہ ٹائٹ کر دیا ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ سوچ نہیں سکتے، اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتے. انسان کو چونکہ اختیار دیا گیا ہے اور نفس بھی دیا گیا، نفس کے اوپر اختیار بھی دیا گیا، یہ وہ خطرناک چیز ہے جس کے لیے ملائکہ کو ڈر تھا کہ یہ لوگ خون ریزی کریں گے، اور ان کا یہ احتمال بالکل صحیح تھا. تھا یا نہیں تھا؟ ملائکہ کا جو گمان تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ صحیح تھا نا، کیونکہ ملائکہ یہ کہہ رہے تھے کہ پروردگار جب تو نفس دے رہا ہے تو اس نفس کو حد بھی مقرر نہیں کر رہا ہے جانوروں کی طرح، تو ان کو اختیار بھی دے رہا ہے. جب نفس کے اوپر اختیار دے دے گا تو یہ جتنی ضرورت ہے کھانے کی اتنا ہی نہیں کھائیں گے، بلکہ سب کا مال لوٹ کے جمع کر لیں گے، جتنا کھا سکے اس سے زیادہ جمع کریں گے، کھا کے پھینکیں گے نہیں، نہ کسی دوسرے کو کھانے دیں گے، بلکہ اس کو سڑا کے پھینکیں گے، یا اس کو احتکار کریں گے، یا اس کے لیے جو ہے زمین میں خزانہ کھود کے اس میں گاڑ دیں گے. وہ اناج کسی کو بھی نہیں دیں گے. اس طرح سے فساد برپا ہو جائے گا، کیونکہ اختیار ہے اور خواہشات کے اوپر کوئی لگام نہیں ہے. تو پروردگار جب تو خواہشات دے رہا ہے تو اس خواہشات کو بے قابو کیوں کر رہا ہے؟ اختیار پھر کیوں دے رہا ہے؟ اگر اختیار دے گا تو یہ لوگ، بھیڑیا تو ایک بکرے کو کھاتا ہے، یہ جب بھیڑیے اختیار پا جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہزاروں کا قتل کریں گے، اور پھر حل من مزید کہیں گے، ہزاروں لوگوں کا خون پی جائیں گے. بلاوڑ ایک کا خون پیتا ہے، دو کا خون پیتا ہے، بس ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان جب خون پینے پر آ جاتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. ایک انسان لاکھوں انسانوں کا قتل کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر حل من مزید کہتا ہے، اس کے بعد پورے ملک کا خون چوس لیتا ہے، پورے ملک کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے ابھی جی نہیں بھرا، دوسرے ملک پر حملہ کرو. اس پورے ملک کا خون پی جاتا ہے، اس کے بعد پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، پھر کہتا ہے تیسرے ملک پر حملہ کرو، اس لیے کہ میرا پیٹ نہیں بھرا، میری خواہش پوری نہیں ہوئی، مجھے مزہ ہی نہیں آیا. ایک لاکھ لوگ مرے، اتنا مزہ نہیں آیا. جب تک کہ پورا ملک سسک سسک کے نہ مرے، مجھے مزہ نہیں ہے. تو اب یہ یمن پہ کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ 3 سال سے مارا جا رہا ہے لیکن ان کا پیٹ نہیں بھرا ہے. کہہ رہے ہیں اور مارا جائے، اور مارا جائے. جہاں جس گھر میں شادی ہو رہی ہے اس گھر پہ مارا جائے، تاکہ گھر جب ماتم سرا ہو جائے گا، خوشی کے گھر سے جب ماتم کی آوازیں آئیں گی تو کتنا مزہ آئے گا. ہنستے ہوئے چہرے جب روئیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. جب لاکھوں بچے یتیم ہو جائیں گے اور مائیں چیخ چیخ کے روئیں گی جنازوں پر تو کتنا مزہ آئے گا. ابھی پیٹ نہیں بھرا، تو کہتے ہیں پورا یمن تباہ ہو گیا، تو کہتے ہیں ابھی تو یمن تباہ ہوا، ابھی تو بحرین کو تباہ ہونا ہے، ابھی تو فلاں ملک کو تباہ ہونا ہے، ابھی تو فلاں ملک کو تباہ. یعنی بے قابو ہو جاتا ہے، کیونکہ نفس کے اندر تقویٰ نہیں ہے. جب تقویٰ نہیں ہوتا ہے تو یہ مشکلات پر ہمارے اندر بھی ایسے ہی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو، ہمارے اندر بھی تو نفس ہے نا، ہر انسان کے اندر نفس ہے. آپ کہیں گے علم آ جاتا ہے تو نفس ختم ہو جاتا ہے، کوئی عالم بن گیا تو اس کے پاس نفس نہیں رہتا ہے. آپ عالم ہو کے ایسی حرکت کر رہے ہیں. ایک داڑھی والے صاحب جو ہے نا، کسی سائیکل پہ جا رہے تھے، کسی کو ٹکر مار دی، کسی خاتون کو، اور خاتون نے کہا کہ اے تم اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو، تو کیا داڑھی بریک ہے کیا؟ ये दाढ़ी है, गाड़ी का ब्रेक थोड़ी है, दाढ़ी रख के टक्कर मारते हो तो दाढ़ी से क्या होता है? दाढ़ी रखने से ब्रेक पड़ जाता है क्या? आप आलिम हो के ऐसे काम कर रहे हैं, तो आलिम हो तो नफ्स खत्म हो जाता है, उसका नफ्स मर जाता है। क्या होता है? नफ्स चला जाता है, नफ्स नहीं रहता उसका। अरे आप आलिम हो के शादी कर रहे हैं, मतलब इसीलिए जो है राहिब कहते हैं, राहिब है आप, आलिम है आप फादर है, आप शादी करेंगे? आप तो चर्च के फादर हो के शादी करें? तो कहते हैं नहीं, हम नहीं करेंगे। तो यानी आप फादर बन जाते हैं, आलिम बन जाते हैं, जो है ईसाइयों के जो आलिम बन जाते हैं, तो उनका नफ्स खत्म हो जाता है, नफ्स को ऑपरेशन करवाते हैं, क्या वो फादर ऑपरेशन कराते हैं, या जितने भी जो है नंस है उनका ऑपरेशन होता है, उनको ख्वाहिश नहीं होती, फादर को शादी की ख्वाहिश नहीं होती, नंस को शादी की ख्वाहिश नहीं होती, उनका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के बाद नन बनाया जाता है। क्या किया जाता है? तो किसी को आलिम बनाना है तो पहले उसका ऑपरेशन किया करवाया जाए, क्योंकि आपके पास नफ्स है तो आप नमाज कैसे पढ़ा सकते हैं? आपका पहले ऑपरेशन करवाया जाए, आपके अंदर वो ख्वाहिश ही ना पैदा हो तो आप नमाज पढ़ा सकते हैं। आप ख्वाहिशात रख के कैसे नमाज पढ़ा सकते हैं? तो ख्वाहिशात का होना इंसान के अंदर जरूरी है, लेकिन इल्म जो है वो तकवा नहीं ला सकता है, दाढ़ी तकवा नहीं ला सकती है, फिर तकवा कहां से आएगा? वो तकवा इंसान के, इंसान ही के अंदर पैदा होगा, उसके नफ्स ही के अंदर तकवा पैदा होगा। जहां ख्वाहिशात होती हैं वहीं पे ब्रेक लगेगा, वो जिस दिल से, जिस दिल में ख्वाहिशात होती है ना, उसी दिल में अल्लाह की मोहब्बत जब आ जाती है तो ये मोहब्बत रोकती है बुराइयों से, मोहब्बत रोकती है, मोहब्बत इसलिए कहते हैं मोहब्बत अली गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, यानी ये मोहब्बत गुनाहों को करीब आने ही नहीं देती। अली का मुहिब गुनाहगार हो ही नहीं सकता, अगर कोई गुनाहगार हो तो समझिए अली का मुहिब नहीं है। आप आसानी से पहचान सकते हैं, आप कहेंगे आप गुनहगार हैं तो इसका मतलब मोहब्बत चली गई आपके दिल से, आप मुहिब नहीं हैं। मुहिब को पहचानने का तरीका क्या है? मोहब्बत है तो गुनाह को खा रही है ये मोहब्बत या नहीं खा रही है, ब्रेक दे रही है गुनाहों को या नहीं दे रही है, ख्वाहिशात पर लगाम कस रही है नहीं कर नहीं कस कस सक रही है, इसका मतलब ये है कि मोहब्बत गलत है, झूठी मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है ये, मुहिब नहीं है ये, मसाइल है। मैं समझता हूँ वक्त ख़त्म हो चुका है, तो हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार, और मैं दुआ करने से पहले, क्योंकि आज का दिन जो है जनाब खदीजतुल कुबरा की शहादत का भी दिन है, तो एक जुमला बस आपकी, अगर आप इजाज़त दें एक जुमला कहूँगा, ये जो खातून है वो नबी करीम की ज़ौजा है। सबसे बड़ी फजीलत ये है कि सबसे बड़े रसूल की ज़ौजा है, यानी उम्मुल मोमिनीन है, और उम्मुहातुल मोमिनीन में पहला नंबर है, उम्मुहातुल मोमिनीन में सरदार है, सरदार है जनाब खदीजतुल कुबरा, तमाम उम्मुहातुल मोमिनीन की सरदार है, एक बात। दूसरी बात ये कि नबी करीम की मुहाफिज है, मुहाफिज और मुदाफे रिसालत है, जैसे हम फातिमा जहरा के बारे में कहते हैं ना मुदाफे विलायत, वैसे ही खदीजतुल कुबरा के लिए आप कहिए मुदाफे रिसालत, मुदाफे रिसालत। और सबसे बड़ी बड़ी जो इनकी कुर्बानी है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं सबसे बड़ी कुर्बानी खदीजतुल कुबरा की है कि उन्होंने अपना पूरा माल और दौलत जो है इस्लाम की राह में दे दिया। मैं कहता हूँ उससे बड़ी फजीलत ये है कि माल और दौलत का देना कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग हैं जो माल और दौलत खर्च करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो حیثیت جو مقام ہوتا ہے نا انسان کا سوسائٹی میں، جو عزت ہوتی ہے نا، جو مقام عزت ہوتی ہے، انسان پیسہ دے سکتا ہے لیکن اپنی عزت جو سوسائٹی میں بنی ہوئی ہے اس کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ اتنا آپ بدنام آدمی ہیں، میں آپ کو الگ سے مدد کر دوں گا لیکن کھل کے میں آپ کی تائید نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا سوسائٹی میں ایک مقام ہے، میں مثال کے طور پر اس ادارے کا صدر ہوں، میں آپ کی تائید نہیں کر سکتا ہوں۔ پیسے سے میں آپ کی پوری مدد کروں گا، پیسہ میں دوں گا لیکن میں اپنی عزت داؤ پہ نہیں لگا سکتا آپ کے لیے۔ شہزاد جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سوسائٹی میں جو ان کی عزت تھی عرب میں، جو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، جو ان کا مقام تھا تاجروں کی دنیا میں، پیسے والوں کی دنیا، جو عزت تھی ان کی، جو مقام تھا، چاہے وہ تجارت کی وجہ سے حاصل ہوا ہو، چاہے امانت داری کی وجہ سے حاصل ہوا ہو، چاہے پیسے کی وجہ سے حاصل ہوا ہو، ایک مقام بن گیا تھا سوسائٹی میں، اس مقام کو انہوں نے حضور کے نثار کر دیا۔ تو ہمارا سلام ہو، ہم تمام مسلمانوں کا سلام ہو ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ پر۔ اور یہ جو اعتراض ہے ہم مسلمانوں کے بعض فرقوں پر، جیسے مسلمانوں کے ایک فرقے پر ایک اعتراض ہے کہ یہ ازواج نبی کو نہیں مانتا، ارے سب سے زیادہ جو ازواج نبی کا احترام کرتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے سب سے زیادہ ازواج نبی کا احترام کرتے ہیں، اور ازواج نبی کا جو احترام نہ کرے ہم ان کا احترام نہیں کرتے۔ بس ہماری شدت پسندی یہ ہے، شدت پسندی کہیے اس کو، اور کیا کہنا چاہیے، شدت پسندی ہے کہ جو ازواج نبی کا احترام نہیں کرتے ہیں ہم ان کا احترام نہیں کرتے، شاید کرنا چاہیے لیکن نہیں کرتے ہم لوگ۔ اور اصحاب نبی سے بھی اتنی شدید محبت ہے کہ جو صحابی کا احترام نہیں کرتے ہم ان کا احترام نہیں کرتے، اس میں بھی شدت پسندی ہے۔ تو اللہ ہماری اس شدت پسندی کو باقی رکھیں، کہ اصحاب سے جو ہماری محبت ہے اس میں دن بدن اضافہ فرمائیں، ازواج نبی سے جو ہمارا لگاؤ ہے، خدیجۃ الکبریٰ سے جو ہمیں لگاؤ ہے، جو محبت ہے ہم کو اس بی بی سے، اس محبت میں اور اضافہ فرمائے، اور ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جناب ام سلمہ کے نقش قدم پہ چلنے کی، جناب ام حبیبہ کے نقش قدم پر، جناب ماریہ قبطیہ کے نقش قدم پر، ان تمام ازواج النبی کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے مقام بوزر و سلمان عطا فرما، پروردگارہ ہمیں جذبہ سلمان و ابوذر عطا فرما، پروردگارہ ہمیں اصحاب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اہل بیت کی محبت کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، ہمیں تلاوت قرآن پاک کا شرف عطا فرما، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ اس مہینے میں ہمیں نمازوں روزے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر جو ہے صدقات دینے اور ہمارے مال کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرافراز فرما، پروردگارہ مسلمانوں کے درمیان محبت و اخوت ایجاد فرما، مسلمانوں میں جو تفرقہ ہے پروردگار اس تفرقے کا خاتمہ فرما، جو نفرت مسلمانوں کو مسلمانوں کے دل میں پیدا ہو گئی پروردگار اس نفرت کو دور کر دے، قبل اول کی حفاظت فرما، پروردگار جنت البقیع کی تعمیر نو فرما، امام عصر کے ظہور میں تاجل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔